اتوار 13 نومبر کے سربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ سی پیک منصوبے کے تحت آج گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ یہ خطے میں امن لائے گا۔
سی پیک از ڈیسٹنڈ ٹو برنگ پیس اینڈ پراسپیرٹی دیٹ ول ریئلائز دی ڈریم آف چینجنگ دی فیٹ آف دی 3 بلین پیپل آف دی ریجن تھرو اکنامک ٹرانسفارمیشن۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر سے برآمدات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے جیو اسٹریٹجک مقام کو جیو اکنامک ہب بنانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا،
یہ ہمارا قومی منصوبہ ہے۔ سی پیک کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں، امن اور خوشحالی کے دشمن ہیں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مستقبل میں آنے والی کامیابیوں کی محض ایک جھلک ہے۔ یہ پاکستان اور چین کی دوستی کے مضبوط تر ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان اور چین نے اب تک راستے میں آنے والی مشکلات کا مل کر مقابلہ کیا ہے، جو آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ہم اس منصوبے کو عظیم تر بنائیں گے۔
تجارتی کنٹینرز کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں کہ یہ قافلہ 1 نومبر کو چین سے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے گوادر پہنچا تھا۔ قافلے کے روٹ پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ عراق سے آپ کو خبر دیں کہ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے تاریخی شہر نمرود سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا ہے اور شہر پر 2 سال بعد دوبارہ کنٹرول حاصل کیا ہے۔ نمرود سے 20 کلومیٹر شمال مغرب میں عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل سے دولت اسلامیہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے ایک فوجی کارروائی جاری ہے۔ سنیے ذیشان علی سے۔
عراقی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نویں آرم ڈویژن کے دستوں نے نمرود کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے اور شہر کی عمارتوں پر عراقی پرچم دوبارہ لہرا دیا ہے۔ بیان میں دولت اسلامیہ کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ نے مارچ 2015 میں 13ویں صدی قبل مسیح سے قائم شہر نمرود پر قبضہ کیا تھا۔ شدت پسند تنظیم نے یہاں موجود آثار قدیمہ کے مقامات کو تباہ کر دیا تھا، جس پر سرکاری حکام اور تاریخ دانوں نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو نے آثار قدیمہ کی اس تباہی کو جنگی جرم قرار دیا تھا۔
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے الزام لگایا ہے کہ کرد فوجیوں نے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ رہنے والے 20 دیہاتوں اور قصبوں میں سنی عربوں کے گھر گرا دیے ہیں۔ کردوں کی مقامی حکومت نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ یا یورپ کے لیے تنہا آگے بڑھنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ امریکی 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کو ناکارہ قرار دیا تھا۔ تفصیل سنیے نازش ظفر سے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی واجبات ادا نہ کرنے والے نیٹو اتحادی کی مدد سے پہلے امریکہ کو 2 بار سوچنا ہوگا۔ برٹن آبزرور اخبار میں لکھتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بعض رکن ممالک کے بڑا حصہ دینے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ امریکی رہنما ہمیشہ یہ مانتے آئے ہیں کہ مستحکم اور محفوظ یورپ ان کے گہرے اور اسٹریٹجک مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی بظاہر ستائش نے بھی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت امریکہ نیٹو کے تقریباً 70% اخراجات ادا کر رہا ہے۔
نیوزی لینڈ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ حکام نے ملک کے مشرقی ساحلی علاقے میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ ہزاروں افراد دارالحکومت سے دور محفوظ اور بلند مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ میانمار کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے ان دیہاتوں پر گن شپ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی تھی جہاں روہنجیا مسلمان آباد تھے۔ میانمار کے سرکاری میڈیا کے مطابق فوج اور مشتبہ روہنجیا عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کے دوران فضائی مدد طلب کی گئی تھی۔ اس لڑائی میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ راکھائن کی ریاست بنگلہ دیش کے سرحد کے ساتھ واقع ہے، جہاں روہنجیا کو امتیازی سلوک کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ فرانس سے آپ کو بتائیں کہ فرانس نے کہا ہے کہ گزشتہ سال پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس ہنگامی صورتحال کے تحت پولیس کے تلاش اور نظر بندی کے اختیارات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تفصیل سنیے ہمیرا کمل سے۔
आज फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाले हमलों की पहली बरसी मनाई जा रही है। इन हमलों में 130 अफराद हलाक हुए थे। एक ही रोज 6 जगह होने वाले हमलों की जिम्मेदारी नामनेहाद दौलते इस्लामिया ने कबूल की थी। हमलों के बाद से फ्रांस में इमरजेंसी नाफिज है। बीबीसी के हॉट टॉक प्रोग्राम में फ्रांसीसी वजीर आजम ने कहा कि नीस में होने वाले हमले जैसे हमलों के खतरात हैं।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव
के रिश्तेदारों ने रैमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी की उर्दू नशरियात से सुन रहे हैं। आज इतवार है और आज आपको वसदुल्ला खान का प्रोग्राम बात से बात भी सुनवाएंगे, लेकिन ये आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप सुन सकेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी हिदायतकार और मुसनफ सरमद सुल्तान खूसट का इंटरव्यू भी प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले सैरबीन का बड़ा मौजू। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर की बंदरगाह से उन कंटेनरों के सामान को बहरी जहाज़ से बैरून मुल्क रवाना कर दिया है जो कि चीन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंच गए थे। इस मौके पर गवादर में एक तकरीब मनक़द हुई जिससे पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने भी खिताब किया। तफसील बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद काजम।
ग्वादर से पहले तजारती काफिले के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने किया। इस सिलसिले में ग्वादर पोर्ट पर एक तकरीब मनक़द हुई जिसमें आला सिविलियन क़यादत के अलावा पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल राइल शरीफ और बाज़ ममालिक के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इक़्तिसादी रादारी के ख्वाब को अमली जामा पहनाया।
It is an outcome of solid and strong Pakistan-China friendship. Together, we have braved out the difficulties and distractions that came in our way, and together we will strive for making it even greater success.
وزیر اعظم نے کہا کہ اقتصادی راداری کے دشمن پاکستان اور اس کی ترقی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران گزشتہ روز شاہ نورانی میں رونما ہونے والے واقعے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے واقعات ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت اور عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اقتصادی راداری کا منصوبہ خطے کے 3 ارب لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
CPEC is destined to bring peace and prosperity that will realize the dream of changing the fate of the 3 billion people of the region through economic transformation.
پہلے تجارتی قافلے کے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے جو سامان چین سے لایا گیا تھا اس کے کنٹینر 1 نومبر کو پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ چین سے آنے والے کنٹینروں نے مجموعی طور پر چین کے شہر کاشغر سے گوادر تک 3,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ گوادر میں منعقدہ افتتاحی تقریب کے موقع پر ایک چینی خاتون گلوکارہ اور ایک پاکستانی گلوکار نے چینی اور پاکستانی زبان میں مشترکہ گانا بھی گایا۔ افتتاحی تقریب سے وزیر اعلی بلوچستان ثناء اللہ زہری اور چین کے سفیر نے بھی خطاب کیا۔ اس تقریب کی مناسبت سے گوادر میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
اور اسی بارے میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے سینئر صحافی سلیم شاہد سے بات کی جو کہ وہاں موجود ہیں، اور ان سے پوچھا کہ اس افتتاحی تقریب میں نمایاں بات کیا رہی اور پاکستانی وزیر اعظم یا نواز شریف نے کس بات پر زور دیا۔
وزیر اعظم جو تھے انہوں نے ساری اس کی بات کی تھا کہ پاکستان کو بڑا یہ جو علاقہ ہے پورا جس کی بڑی ایک لوکیشن ہے جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے، مطلب زیادہ اس کی اہمیت ہے، لیکن آئندہ وہ یہ جو گوادر پورٹ ہے اس کی وجہ سے یہ مکمل آپریشن ہوگا کہ خالی یہ پاکستان یا چائنا کے لیے تو نہیں ہے بلکہ اس سے اور ممالک یہ وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اور ایشیا کے اور ممالک جیسے کہ مختلف ملکوں نے اس میں جیسے ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم اس میں اپنا اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اسی طرح روس نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اور ممالک جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس کی جو اسٹریٹجک اہمیت تھی وہ تو تھی, لیکن اب جو ہے وہ معاشی اہمیت بھی ہوگی. یہ بات کی انہوں نے اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل پورے خطے میں جو ہے نا وہ ایک گیم چینجر بھی اچھی سکتا ہے. اس پر عمل کرنے سے, اس کو مکمل کرنے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی پورے خطے میں, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے خطے میں آئے گی. اور اس سے یہ تمام ممالک جو ہیں, کیونکہ انہوں نے خاص طور پر سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کا ذکر کیا, ان کا لینڈ لاک ہے, اور بہت سارے ملک جو وہاں رسائی چاہتے ہیں وہ اس سی پیک کا روٹوں کا اس کو استعمال کر سکیں گے. تو جہاں پہ دوسرے ملکوں کا فائدہ ہوگا, جہاں پاکستان کا فائدہ ہوگا, وہاں پہ لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ بلوچستان سے معاشی طور پر لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہاں پہ گوادر جو ہے وہ ایک بڑا اکنامک ہب ثابت ہوگا. گوادر کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پہ گوادر کو جو یہاں پہ لوگوں کے مسائل ہیں, اور کسی نے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہم جو ہے وہ یہ اتنا بڑا منصوبہ شروع کیا کہ اس سے گوادر کی جو عوام ہے, گوادر کی جو خیال ہے, اس کو تبدیل کرنے میں بڑی ایک پیش رفت ہوگی. اس سے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو چی پیک ہے بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے, اس پر لوگ جو ہیں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بھی مخالفت ہیں, لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ پہیا جو ہے آگے کی طرف بڑھا ہے, اس کو پیچھے لگانا جو ناممکن ہوگا.
سینئر صحافی سلیم شاہد, گوادر میں جہاں پورٹ کی افتتاحی تقریب ہوئی وہیں پہ صوبہ بلوچستان میں کل ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے. صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے. اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار زاہد حسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال واقعی ایسی ہے.
دیکھیں یہ تو خیر اچھا خاصا ایکسکیوز بن جاتا ہے کہ بیرونی سازش ہے. بیرونی سازش بھی اگر ہوتی ہے تو اس کی بھی جو ہے یہاں پہ ہی اس کی جڑیں ہوتی ہیں. اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈینائل میں ہے ہماری حکومت ابھی تک, وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بلوچستان میں پچھلے کئی سالوں سے اس قسم کی تنظیموں کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا تھا, وہاں پہ بے تحاشا نئے مدرسے کھلے تھے جن پہ جو ہے جن کی مالی معاملت جو تھی اگر بیرونی طور پہ آ رہی تھی تو وہ سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک سے آ رہی تھی. تو وہ جو ہے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ علاقہ جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے اس دار سے لے کے آگے تک کا, تو وہاں پہ جو ہے یہ بہت پہلے سے یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہاں پہ سیکٹرین آرگنائزیشن کی ٹریننگ کیمپس بھی ہیں, ان کے مدرسے بھی ہیں جہاں سے ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اور یہ کہ اس پہ شاید پہ اتنی زیادہ کبھی بھی جو ہے وہ زور نہیں دیا گیا. جو یہ حملے ہوئے ہیں تین چار جو ہے لگاتار ہم دیکھتے ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ صرف وہ پورا ملیٹنٹ گروپ جو کہ جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی طور پہ جو آتی ہے وہ یہ سیکٹیرین آرگنائزیشنز کا ایک بھار یہاں پہ ہوا ہے. خاص طور پہ بلوچستان میں پچھلے کئی سالوں میں جو اس قسم کی انتہا پسند جو ہیں وہاں پہ بڑی ہے, ریلیجیس انتہا پسندی, اور اس میں جو ہے اس کا نگلیکٹ کیا گیا, اگنور کیا گیا ہے, کیونکہ جو ہے وہ مطلب یہ جو یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی وہ زیادہ اس بات میں مشغول تھی کہ جو بلوچ جو انسرجنسی ہے اس کی طرف توجہ تھی, اور ان کو جو ہے کھلی ہوئی چھوٹ ملی ہوئی تھی. تو اب جو صورتحال جو بن کے آئی ہے تو اس میں بجائے اس کی یہ دیکھیں کہ ان کی جڑیں کہاں پہ ہیں, کہاں سے ان کو ریکروٹمنٹ مل رہی ہے, کون سے ایسی تنظیمیں کہاں پہ کام کر رہی ہیں, پھر یہ تو بہت آسان طریقہ ہو جاتا ہے. اگر یہ بیرونی سازش بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں تو وہ جو ہے یہ تو جو لوگ خودکش بمبار ہوتے ہیں یا ان کو لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے.
گوادر کی طرف آتے ہیں, گوادر کی بندرگاہ کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے, قافلہ جو ہے کنٹینرس کا وہ چلنا شروع ہوا ہے, کام شروع ہو گیا ہے. مقامی سطح پر جو ہے وہ منصوبے کی کچھ مخالفت دیکھی گئی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حقیقت میں صوبے میں کوئی بہتری آئے گی؟
دیکھیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روڈ بن رہی ہے یا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگا تو اس کا یقینی طور پہ اثر تو آئے گا صوبے میں. یہ کہنا کہ اس پہ صوبہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بات صحیح نہیں ہوگی, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اور بھی یہاں پہ ایک آرگنائز ایفرٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو روزگار مل سکے, خاص طور پہ گوادر میں. گوادر میں جو ہے جو آپ کو پھر وہاں پہ جو لوگوں کی زندگی ہے ان کو بہتر بنانا پڑے گا, حکومت کو ایک لحاظ سے افرمیٹیو ایکشن لینا پڑے گا تاکہ جو ہے لوگوں میں یہ نہ تاثر ہے کہ صرف جو ہے ان کے علاقے کو استعمال کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کے جو اثرات ہیں جو کہ ثمرات ہیں وہ وہاں تک پہنچے اور پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ جب یہ سڑکیں بنتی ہیں, جب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یقینی طور پہ وہاں پہ لوکل پاپولیشن کو فائدہ یقین پہنچتا ہے.
تو بلوچستان کے سیاسی اور اندرونی مسائل جو ہیں وہ حل کیے بغیر
کیا گوادر کی بندرگاہ کا منصوبہ چل سکے گا؟
اصل میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، ترقی جو ہے ضروری ہونی چاہیے وہاں پہ علاقوں میں، اس سے خود بھی جہاں کی لحاظ سے جس کو کہا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام کی طرف جا سکتے ہیں، جب لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس ترقی کے اثرات ان تک پہنچ رہے ہیں، تو میرا خیال یہ کہ اس میں ایک لحاظ سے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں بڑی مدد سکتی ہے۔ لیکن یہ تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ یہ جو ہے یہ ترقی کی ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک لحاظ سے جو محرومی ہے، ایک دل کے خاص طور پہ ایک انسرجنسی کا باعث بنی، اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ میرے خیال موقع اچھا ہے کہ وہاں پہ آپ ایک لحاظ سے الیکٹڈ گورنمنٹ وہاں موجود ہے اور نیشنلسٹ بھی ہیں وہاں پہ، جو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ مین اسٹریم میں آئے، تو اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے ایک انوائرمنٹ موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت زیادہ ایک لحاظ سے اس پہ توجہ دے۔
تجزیہ کار زاہد حسین۔ صوبہ بلوچستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں، جہاں ضلع خوزدار کے علاقے شاہ نورانی میں ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 54 ہو گئی ہے، جبکہ اس واقعے میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ گزشتہ روز شاہ نورانی کے مزار کے اندر اس وقت ہوا جب وہاں دھمال ہو رہا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ دھماکہ شاہ نورانی کے مزار میں مغرب کے وقت ہوا۔ دھماکے کے وقت کراچی کے علاقے لانڈی سے تعلق رکھنے والے ذیشان احمد بھی وہاں موجود تھے، وہ دھماکے کے وقت مزار سے کچھ فاصلے پر تھے۔ دھماکے میں ان کی ممانی بھی ہلاک ہوئی۔ اس دھماکے کی نوعیت کے بارے میں ان کا کہنا ہے۔
مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کی شدت اتنی شدید تھی کہ پورے بلوچستان میں اس کی آواز دور دور تک گونج سنائی گئی ہے۔ شواہد ہوں وہاں کا، میں نے یہ حادثہ جائے وقوع ہوا جیسے ہی پہنچا ہوں تو وہاں لوگوں کے اعضاء بکھرے پڑے ہوئے تھے اور اپنی مدد آپ کے تحت ورکنگ کی جا رہی تھی۔
ذیشان احمد نے بتایا کہ دھماکے کے وقت 600 سے 700 کے قریب افراد مزار اور اس کے ارد گرد موجود تھے۔ شاہ نورانی کا مزار ضلع خوزدار کے دور دراز کے ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ اس مزار کی تاریخ کے بارے میں خوزدار کی تحصیل وڈ کے ایک مقامی صحافی خان محمد مینگل نے بتایا۔
جن لوگوں سے میں جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس تاریخ کا ہے، کب کا ہے، تو ان کے مطابق یہ 1433 سے یہ مزار تعمیر کروائے گئے بھوتانی برادران کی طرف سے۔ رند کلمتی لوگوں کی زیادہ تر آبادی یہاں ہے، درگاہ کے ایریا میں 150 سے زائد گھرانے آباد ہیں۔
اس مزار پر زائرین بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی تعداد چھٹی کے دنوں کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں سے آتی ہے۔ خان محمد نے بتایا کہ اس مزار پر ہر روز دھمال ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مزار پر رونما ہونے والا واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔
قبل یہ پرامن علاقہ رہا ہے، درگاہ نورانی کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ دھمال جاری تھا۔ اثر کی نماز کے بعد شام مغرب کی نماز تک یہ معمول کے مطابق روزانہ یہ دھمال ہوا کرتا ہے۔
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 54 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں سے ایک بڑی تعداد کا تعلق کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں سے ہے۔ ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کے بارے میں ان کی والدہ کا کہنا ہے۔
کہہ رہی ہیں ابھی میری دوست جا رہی ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے نہیں، ابھی پیسے نہیں ہے، مت جاؤ۔ تو یہ رک گئی تھی، باقی وہ اکثر اس سے مل کے گئی ہے۔
بلوچستان کے اکثر علاقوں کی طرح شاہ نورانی کے علاقے میں بھی طبی سہولیات نہیں، جس کے باعث زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے بلوچستان کے علاقے اب اور کراچی لے جایا گیا۔ اس مزار پر سیکورٹی کے مناسب انتظامات بھی نہیں۔ ذیشان نے وہاں سیکورٹی اور طبی سہولیات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ اپیل کی۔
سیکورٹی کے ناقص انتظامات ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہماری بلوچستان کے، میں وزیر اعلیٰ سے اسپیشل درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یہ پبلک پوائنٹ کی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہاں کریں۔ ہم سب کی جان مال کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے، ان گنہگار ہاتھوں سے میتیں اٹھائی ہیں اپنے پیاروں کی، میں کس طریقے سے بتاؤں، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے میتیں اٹھائی ہیں۔
انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان میجر جنرل شیر افغان نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا۔
بہت تنگ جگہ پہ بہت زیادہ افراد کھڑے تھے، اس کی ایک اور وجہ اتنی زیادہ نقصان کی یہ بھی ہے۔
سرکاری حکام نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے بتایا کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نے بتایا کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہے۔
اس سٹیج سے یہ کہنا بہت ارلی ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آئیسس نے کلیم کیا ہے ابھی تک، لیکن جب تک تحقیق ہو نہیں جاتی تب تک یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کس نے یہ کروایا اور پلاننگ کہاں ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے ہم پہلے جتنے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان ہم پہنچ چکے ہیں ان لوگوں تک جنہوں نے اس کی پلاننگ کی ہے اور ایگزیکیوٹ کروایا ہے۔
سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں بلوچستان میں بدمنی کے دیگر واقعات کی طرح خودکش حملوں کے واقعات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ سرکاری حکام کے مطابق شاہ نورانی میں ہونے والے خودکش حملے سمیت رواں سال کے دوران بلوچستان میں اب تک 5 خودکش حملے ہوئے جن میں 211 افراد ہلاک اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج پروگرام کا بڑا موضوع جو ہے وہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں تجارتی بندرگاہ کا افتتاح ہے۔ وہاں تقریب بھی ہوئی ہے اور اس تقریب میں گوادر کے ذریعے بندرگاہ سے برآمدات کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خوزدار میں شاہ نورانی کے مزار میں دھماکہ ہوا ہے جہاں کم از کم 54 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں۔ وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات اسی بارے میں ہے، آئیے سنتے ہیں۔
عزت مآب علی جا، آج یعنی 13 نومبر ایک تاریخی دن ہے۔ یہ دن آنے والی نسلیں اس لیے یاد رکھیں گی کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پہلی بار 2 بحری جہاز چین اور پاکستان کا مشترکہ مال لے کے گوادر سے عالمی منڈیوں کی جانب روانہ ہوئے۔ یوں خوشحالی کے طویل سفر کی جانب پہلا قدم اٹھا دیا گیا۔ دشمنوں نے اس کوریڈور کو ناکام بنانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ کی ثابت قدم قیادت میں تمام سازشوں کا مقابلہ کیا گیا۔ گوادر کی بندرگاہ سے پھوٹنے والے خوشحالی کے سورج کی کرنیں روکنے کے لیے دشمنوں نے آخری کوشش کے طور پہ بلوچستان کے ویرانے میں روحانیت کے مرکز شاہ نورانی پہ دھمال کھیلنے والے بے گناہ زائرین کو بھی نشانہ بنایا۔ اگر دشمن سمجھتا تھا کہ گوادر بندرگاہ بین الاقوامی تجارت کے لیے کھولنے سے صرف ایک دن پہلے 54 بے گناہوں کو مار کے وہ پاکستان کی پرعزم قیادت کو گوادر کی افتتاحی تقریب سوگ کے نام پہ ایک آدھ دن آگے بڑھانے پہ مجبور کر سکتا ہے، تو دشمن کو سخت ناکامی ہوئی۔ عزم مصمم کے اس اظہار سے یقیناً دشمن کے حوصلے پست ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ مجھ جیسوں کی استدعا ہے کہ واجب الاحترام سرکار اسی حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتی رہے جس کا اظہار وہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران کوئٹہ سول ہاسپٹل میں 70 سے زائد، کوئٹہ پولیس ٹریننگ اکیڈمی میں 61 اور شاہ نورانی کے مزار پہ 54 ہلاکتوں کے بعد کر رہی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ان بے قصور ہلاکتوں کے سبب سرکار اور اس کے اداروں کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر دل کی حالت چہرے سے ہرگز ہرگز آیا نہیں ہونی چاہیے۔ معمولات زندگی، کار سرکار اور عظیم منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل کے ہدف میں کوئی تساہل نہیں آنا چاہیے۔ کہیں دشمن ہمارے دکھ کو بھی ہماری کمزوری نہ سمجھ لے۔ آزمائش کی اس طویل گھڑی میں ہر سانحے کے بعد چہرہ سپاٹ رکھنا بھی قومی خدمت ہے۔ حضور والا، آپ کو ایسے مٹھی بھر لوگوں کی بات پر بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں جو اس طرح کے سوالات اٹھا کے قومی مورال برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان پچھلے 16 برس میں دہشت گردی کی ان گنت وارداتوں کا نشانہ بننے کے باوجود اب تک کسی مؤثر نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں کر پا رہا، انٹیلیجنس نیٹورک کیوں بہتر اور جدید نہ بن سکا، مختلف ایجنسیوں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کا نظام کیوں وضع نہیں ہو پایا، عدالت اصلاحات کیوں مسلسل ملتوی ہو رہی ہیں، پولیس اصلاحات میں اور کتنی دیر لگے گی، انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں صوبوں اور وفاق کے درمیان پالیسی اور نیت کے فرق کو دور کر کے کون انہیں ایک چھتری تلے لائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مفت کے مشوروں پہ کان دھرنا بھی دراصل دشمن کے حوصلے بڑھانے کے برابر ہے۔ لہٰذا آئندہ بھی یہی ظاہر کرنے کی پالیسی برقرار رہنی چاہیے کہ جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں، کوئی چیخ سنی ہی نہیں، کوئی پلان سوچا ہی نہیں، دشمن کو سمجھا ہی نہیں۔ یہی وہ کیموفلاج حکمت عملی ہے جس کے سبب ہمارے دشمن ایک نہ ایک دن ضرور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایسی قوم پہ توانائی ضائع کرنے سے کیا فائدہ جو کسی بڑے سے بڑے سانحے پہ بھی جنبش تک نہیں کرتی۔ یوں ایک دن دشمن مکمل مایوس ہو جائے گا اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ علی جا، آپ تمام منصوبوں کو مکمل یکسوئی سے جامع پہنائیے، قوم کو آپ کی فراست اور کمٹمنٹ پہ پورا اعتماد ہے۔ قوم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیتی رہے گی تاکہ آپ سرخ رو رہیں۔ آپ کی سرخ رو ہی دراصل ہمارے چہرے کی تمتماہٹ ہے۔ بس اتنی سی بنتی ہے کہ اگر کبھی اسے اہم سمجھیں اور وسائل بھی اجازت دیں تو ایمبولینسوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا۔ نجی بسوں اور ویگنوں کی چھتوں پر سامان کی طرح کھلے عام لاشیں لے جاتے اور زخمیوں کو دور دراز اسپتالوں تک پہنچانے کے لیے راہگیروں کی خوشامد کرتے اچھا نہیں لگتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ دشمن ایسے مناظر دیکھ کے ٹھٹول کرے اور انہیں ہماری قومی کردار کشی کے لیے استعمال کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالیے گا کہ کہیں ہم مرنے سے ڈرتے ہیں۔ آخر 18 کروڑ کس کام کے لیے ہیں؟
وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات آپ سن رہے تھے۔ اگر اس کالم کو آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسعت اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
انگلینڈ اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان راجکوٹ میں ہونے والا پہلا کرکٹ ٹیسٹ ڈرا ہو گیا ہے۔ انڈیا کو میچ جیتنے کے لیے 310 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن جب کھیل ختم ہوا تو انڈیا نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک نے اپنی دوسری اننگز 260 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی۔ وہ 130 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یہ ان کی انڈیا کی سرزمین پر 5ویں ٹیسٹ سینچری تھی۔ اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے 19 سالہ حسیب حمید صرف 18 رنز کی کمی سے سینچری اسکور نہ کر سکے اور 86 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سابق پاکستانی آف اسپنر ثقلین مشتاق کے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدے میں توثیق کر دی گئی ہے، جس کے بعد وہ انڈیا کے خلاف تیسرے کرکٹ ٹیسٹ تک موہالی میں انگلش ٹیم کے بالنگ کوچ رہیں گے۔ ادھر نیوزی لینڈ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 8 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 263 رنز بنائے۔ مطلوبہ ہدف نیوزی لینڈ کی ٹیم نے صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر 43ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ انڈیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کو دوسرے ون ڈے میں بھی شکست دے دی ہے۔ ادھر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوبرٹ میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل بارش کی نظر ہو گیا، اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 4 روزہ میچ کے تیسرے دن کا کھیل بھی بارش کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔ جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل سٹین کو کندھے کے کامیاب آپریشن کے بعد کھیل میں واپسی کے لیے 6 ماہ درکار ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ کے دوسرے دن وہ کھیل کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ ATP ورلڈ ٹور فائنلز کا آغاز آج سے لندن میں ہو رہا ہے، جس میں دنیا کے 8 سفیہ اول ٹینس پلیئرز حصہ لے رہے ہیں۔ سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ کا مقابلہ آسٹریا کے ڈومینک تھیم سے ہے، اور ٹاپ سیڈ اینڈی مرے کل مارن چلچ کے مدے مقابل ہوں گے۔ اگر جوکووچ یہ ٹائٹل جیت جاتے ہیں تو وہ دوبارہ عالمی رینکنگ میں ٹاپ سیڈ پوزیشن حاصل کر لیں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز، اور اب ذکر کرتے ہیں یورپ کا، اور چلتے ہیں فرانس، جہاں گزشتہ سال پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس ہنگامی صورتحال کے تحت پولیس کی تلاش اور نظر بندی کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا، اور آج ان حملوں کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار، جو آپ کو تھوڑی دیر بعد سنوائیں گے، لیکن پہلے خاص خاص خبریں۔
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے تاریخی شہر نمرود کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ نمرود 2 سال سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ تھا۔ نیوزی لینڈ میں زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی. میانمار کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے روہنجیا مسلمانوں کے دیہاتوں پر لڑائی کے دوران گن شپ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی تھی. آج پیرس حملوں کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے. فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حملوں کے بعد نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے. مغربی فوجی اتحاد نیٹو نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ تنہا آگے بڑھنا کوئی آپشن نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کو ناکارہ قرار دیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. فرانس نے کہا ہے کہ گزشتہ سال پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے. اس ہنگامی صورتحال کے تحت پولیس کی تلاش اور نظر بندی کے اختیارات میں بھی اضافہ ہو جائے گا. آج ان حملوں کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار. شروعات صوتی جھلک سے.
پیرس میں ہونے والے حملوں کی برسی کے موقع پر بتاکلان کانسرٹ ہال کو برطانوی فنکار سٹنگ کی پرفارمنس سے دوبارہ شروع کیا گیا. اس ہال کے دوبارہ آغاز پر لوگوں نے مرنے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی. یہ وہی کانسرٹ ہال ہے جس میں گزشتہ برس کیے گئے دہشت گردانہ حملے میں 90 انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں. اس موقع پر مرنے والوں کے لواحقین افسردہ دکھائی دیے.
اس وحشیانہ حملے کو ایک سال مکمل ہو گیا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اس حادثے نے میرے والد کی زندگی لے لی. میں اس کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتا.
میں آج یہاں اپنی ایک عزیزہ کی یاد میں آیا ہوں جو اس دردناک سانحے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. زندگی کا نظام تو چلتا رہے گا لیکن وہ سانحہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا.
فرانس میں گزشتہ برس نومبر میں کیے گئے دہشت گردانہ حملوں کی پہلی برسی کے موقع پر فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے اس یادگاری تختی کی نقاب کو شائع کی جس پر 6 مقامات پر کیے گئے حملوں کے تمام ہلاک شدگان کے نام درج ہیں.
سٹیفان البرٹینی، نیک الیکسانڈر، جان ژاک امیو.
تختی کی نقاب کشائی کی خصوصی تقریب میں پیرس کی خاتون میئر بھی ان کے ساتھ تھیں. ادھر فرانسیسی وزیر اعظم مینول والز نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے.
ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں اور اس عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کئی قوانین بھی پاس کیے ہیں جن میں انسداد دہشت گردی کا قانون بھی شامل ہے.
اس سے قبل فرانس میں جاری ہنگامی صورتحال میں جولائی میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی تھی. ہنگامی صورتحال کے نفاذ کی وجہ دہشت گردوں کے حملوں کے فوراً بعد جنوبی شہر نیس میں ایک ڈرائیور نے لوگوں کے اجتماع پر لاری جلا دی تھی جس میں 84 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ نیس میں ہونے والے حملے جیسے مزید حملوں کے خطرات موجود ہیں اور ایسی صورتحال میں حالت ایمرجنسی کو ختم کرنا مشکل ہے. تاہم حکومت کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس حالت کے نفاذ سے سیکیورٹی میں بہتری کے محدود اثرات مرتب ہوئے ہیں. گزشتہ سال 13 نومبر کو شدت پسندوں نے منظم طور پر پیرس کے فٹ بال اسٹیڈیم، بتاکلان کانسرٹ تھیٹر اور ریسٹورینٹ سمیت 6 مختلف علاقوں میں حملے کیے جن میں 130 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے.
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اب ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان مخالف سابق امن کمیٹی کے سربراہ ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں پولیس کا کہنا ہے کہ 2 گروپوں کے مابین فائرنگ کے نتیجے میں کالا دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق امیر عصمت اللہ شاہین کے فرزند سمیت 3 مزید افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ رکزئی کی رپورٹ.
پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق یہ حملہ آج صبح مومند ایجنسی کی تحصیل صافی میں چناری کے مقام پر ہوا. مومند کے ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ تحصیل صافی میں سابق امن کمیٹی کے سربراہ اور قبائلی سردار ملک دارا خان صبح کے وقت گھر سے نکل کر کہیں جا رہے تھے کہ اس دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں قبائلی مشر ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکہ خیز مواد قبائلی سردار کے مکان کے سامنے نصب کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ادھر اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کر لی ہے۔ مومند ایجنسی میں پچھلے چند ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز، حکومتی حامی قبائلی مشران اور امن کمیٹی کے رضاکاروں پر حملوں میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ اور مقامی ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق اس عرصے کے دوران مختلف واقعات میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل امبار کے علاقے میں مسجد پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم سے کم 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں اکثریت حکومتی حامی امن کمیٹیوں کے رضاکار اور عام شہری شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایجنسی بر میں ٹارگٹ کلنگ کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں، جس میں غیر سرکاری تنظیموں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایجنسی بھر میں بڑھتی ہوئے بم حملوں کے واقعات کے خوف کے باعث اب عام شہریوں نے دور افتادہ علاقوں کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے۔ مقامی ذرائع کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار روزانہ ایجنسی کے کسی نہ کسی علاقے میں سڑک کے کنارے بم ناکارہ بناتے ہیں، جس سے علاقے میں خوف کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں پولیس کا کہنا ہے کہ دو گروپوں کے مابین فائرنگ کے نتیجے میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق امیر عصمت اللہ شاہین کے فرزند سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ سنیچر کی شام نیم خود مختار قبائلی علاقے ایف آر ٹانک کے سرحد کے قریب تانہ ملازئی کی حدود میں پیش آیا۔ تانہ ملازئی کے انچارج آدم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ دو مسلح گروپوں کے مابین کسی بات پر تلقلامی ہوئی، جس پر دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ مرنے والوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق سربراہ عصمت اللہ شاہین کی صاحبزادی کمانڈر عثمان بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ عصمت اللہ شاہین تقریباً 2 سال قبل شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے ایک واقعے میں مارے گئے تھے۔ رفت اللہ ورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اس خبر کی مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر اس وقت شہ سرخی کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور سونامی کی لہریں بھی آئی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی لہریں جنوبی جزیرے کے ساتھ ٹکرائی ہیں، جس کے نتیجے میں ساحل کے قریب رہنے والے افراد کو کسی اونچے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا گیا ہے۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ زلزلہ اتوار کی رات کو کرائسٹ چرچ سے 95 کلومیٹر دور آیا۔ اس کے علاوہ عراقی فوج نے تاریخی شہر نمرود پر سے دولت اسلامیہ کا قبضہ جو ہے وہ چھڑوا لیا ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے تاریخی شہر نمرود سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو باہر دھکیل دیا ہے اور شہر پر 2 سال کے بعد کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دولت اسلامیہ نے مارچ 2015 میں 13ویں صدی قبل مسیح سے قائم شہر نمرود پر قبضہ کیا تھا۔ سرکاری حکام اور تاریخ دانوں نے تنظیم کو اس کو یہاں موجود آثار قدیمہ کے مقامات کو نقصان پہنچانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنوایا تھا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو نے آثار قدیمہ کی اس تباہی کو جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ مزار اور بت جھوٹے خدا ہیں اور ان کی تباہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر اور بھی بہت سی خبریں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اس میں نیوزی لینڈ کا زلزلہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے علاوہ ٹویوٹا کے فریم میں رنگ کمپنی جو ہے وہ 3.5 ارب ڈالر دینے پر رضامند ہوئی ہے۔ وقت ہوا ہے اب آپ کا خط ملا سننے کا، آئیے سنتے ہیں۔
آپ کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وغار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
پچھلی بار ہم الائنس سے موصول ہونے والا احسان فطری صاحب کا خط نہ پڑھ سکے کیونکہ یہ قدرے طویل تھا،
تو آج اس مفصل خط کے کچھ اہم حصے پیش خدمت ہیں۔ احسان صاحب لکھتے ہیں، کیبل اور سیٹلائٹ کی ہزاروں چینل، ایف ایم کے انگنت ریڈیو اسٹیشن، پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بے شمار ترغیبات، اس تمام شور و شغب اور قیامت خیز ہنگامے کی موجودگی میں بھی اگر ہم رات کے 8 بجتے ہی بی بی سی اردو کی نشریات سننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں تو آخر ان میں کچھ تو ایسا ہوگا کہ جو ہمیں بے اختیار اپنی طرف کھینچتا ہے۔
ان کا رخسار ہے، آنچل ہے کہ پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی۔
احسان صاحب لکھتے ہیں، ہم نے خطوں کے جواب حسن زکی کاظمی کے زمانے میں سننے شروع کیے تھے، پھر آبدی صاحب کا زمانہ بھی دیکھا اور راشد اشرف کے ساتھ محترمہ شمیم پینسر کا طویل دور بھی گزرا۔ 1990 کے آس پاس جب خطوں کا پروگرام آپ کے پاس آیا تو بچپن کی وہ خوشگوار یادیں تازہ ہو گئیں جب ہم ریڈیو پاکستان لاہور سے اخلاق احمد دہلوی کی زبانی خطوں کے جواب سنا کرتے تھے۔ افسوس کہ اب نہ وہ خط نویس باقی رہے اور نہ مکتوب خواں۔ بہرحال آپ کا دم غنیمت ہے کہ درست زبان تو سننے کو مل جاتی ہے اور آپ کی حصے مذابی ماشاءاللہ ابھی قائم و دائم ہے۔
اچھا زہا، اگر آپ یہ تعریفی حصہ سکپ کر جائیں اور ذرا اصل بات کی طرف آ جائیں تو
اچھا لیجئے، میں پیج 3 پر آ گئی۔ لکھتے ہیں، آج کل خبروں کی بھرمار ہے اور فیچر بہت کم ہو چکے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں بڑے کام کے فیچر ہیں اور بڑی توجہ، انعمق اور دلچسپی سے سنے جاتے ہیں۔ بات سے بات غالباً آپ کا مقبول ترین فیچر ہے جس میں وسط اللہ خان اپنے مخصوص طنز یا انداز میں ارد گرد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کھیلوں میں دلچسپی لینے والے کھیل کے میدان سے اور فلموں کے شوقین نصرت جہاں کا پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ بہت شوق سے سنتے ہیں۔ کسی سامع نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس میں محض بھارتی فلموں کا ذکر کرنے کی بجائے کچھ احوال پاکستانی فلموں کا بھی بتایا کیجیے، لیکن آپ نے اس فرمائش کو ٹال دیا۔
جی نہیں، ہم نے گزارش کی تھی کہ جس پروگرام کا نام ہی بالی ووڈ راؤنڈ اپ ہے اس میں بھارتی فلموں کا ہی ذکر ہو سکتا ہے،
اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستانی فلموں اور فنکاروں کا ذکر اتوار کے روز فیفی ہارون کے پروگرام میں اکثر ہوتا ہے۔
تو واپس آتے ہیں ذرا احسان صاحب کے خط کی طرف۔
جی ہاں، خط کے آخر میں انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، خطوں کے جواب اگر ہفتے میں 2 دن نشر ہوں تو زیادہ سے زیادہ سامعین کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ صباح رحمت کے پروگرام کا وقت بڑھا دیا جائے تو خطوں کا کچھ بوجھ ادھر منتقل ہو جائے گا۔ شفیع نقی جامی کی گولڈن وائس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے، میرے خیال میں انہیں ہر روز سیربین میں آنا چاہیے۔
احسان صاحب، ایک مفصل خط کے لیے ہمارا شکریہ قبول فرمائیے۔ شفیع نقی جامی چونکہ ہمارے ٹیلی ویژن کے سیربین میں بھی حصہ لیتے ہیں، اس لیے ریڈیو پر ہر روز ان کی آمد ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے دونوں مشورے بہت مناسب ہیں اور اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہے ہیں۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ ملتان سے عامر رضا لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ خارزار سیاست میں قدم رکھنا ایک مشن کا درجہ رکھتا تھا، کیونکہ وہی لوگ سیاست کے میدان میں آتے تھے جن کے دل خدمت کے جذبے سے معمور ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنے اہل و عیال کو بتا دیا کرتے تھے کہ اب سے عیش و آرام ہم پر حرام ہے، کیونکہ ہم ایک مقدس مشن کے لیے ذاتی آسائشوں کو تہج رہے ہیں۔ لیکن آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آج کے سیاستدان خدمت کرنے نہیں، خدمت کروانے کے لیے میدان سیاست میں آتے ہیں، اپنی تنخواہیں، مراعات اور بھتے بڑھانے کے لیے خود ہی بل پیش کرتے ہیں اور خود ہی منظور کر کے اپنی عیش و عشرت کا انتظام کر لیتے ہیں۔
اور عامر صاحب نے اپنا ایک شعر بھی ارسال کیا ہے اسی موضوع پر، کہتے ہیں، میٹرو ہو کہ لائن اورنج ہو، ہم کو مطلب ہے بس کمیشن سے، کون کرتا پھرے وطن سے پیار، پیار ہو جائے جب کرپشن سے۔
واہ، خط کے آخر میں عامر رضا صاحب نے ایک مشورہ بھی ارسال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بی بی سی اردو کی ویب سائٹ بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہے، اگر آپ ریڈیو کے لیے موصول ہونے والے خطوط میں سے چنیدہ خطوط کو اپنی ویب سائٹ پر تحریری شکل میں پیش کر دیں تو اس سے نہ صرف ویب سائٹ کی وقت میں اضافہ ہوگا بلکہ مکتوب نگاروں میں بھی مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، جس سے آپ کو موصول ہونے والے خطوط کا معیار بھی آہستہ آہستہ بلند ہو جائے گا۔
عامر رضا صاحب، آپ جیسے مکتوب نگاروں کی موجودگی سے خطوں کا معیار تو پہلے ہی بہت بلند ہو چکا ہے، لیکن آپ کا مشورہ پھر بھی اس نشریے کے ذریعے کار پر دادانے اردو سروس تک پہنچ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہیں گے۔
بورے والا سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں، جب کوئی وڈیرا یا جاگیردار سیاستدان دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اخباروں میں، ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن پر اس کی تعزیتی تقریبات دکھائی جاتی ہیں اور حالات زندگی کی تفصیل پیش کی جاتی ہے، لیکن جب کوئی عالم، محقق، عظیم پروفیسر، دانشور، شاعر یا ادیب اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ آخر کیوں؟
سیاستدان اپنے سیاسی کارناموں اور عوامی خدمات کی بدولت یاد کیے جاتے ہیں، نہ کہ اپنی جاگیرداری یا وڈیرا شاہی کی بنیاد پر۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کو مناسب ہدیہ عقیدت پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے جب اداکارہ شمیم آرا کی رحلت ہوئی تو بی بی سی اردو سروس نے سیر بین کا بیشتر وقت ان کی یادوں کی نظر کیا تھا۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سن رہے تھے آپ کا خط ملا۔ اور پاکستانی فلم منٹو کے ہدایت کار سرمد سلطان کھوسٹ کا ایک ڈرامہ سیریل مور محل جو ہے وہ آج کل پاکستانی ٹیلی ویژن پر دیکھا جا رہا ہے، ان سے ہماری بات ہوئی تھی۔ اس کی مزید تفصیل آپ کو آگے چل کے سنوائیں گے۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب ذکر کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا۔ 2016 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ جیتنے والے ہدایت کار سرمد سلطان کھوسٹ حال ہی میں برٹش میوزیم میں منعقد کیا گیا ایک لاہور لٹریری فیسٹیول ہوا تھا، اس میں شرکت کے لیے لندن آئے ہوئے تھے۔ فلم منٹو کے ہدایت کار ہیں وہ، اور ان کا ایک ڈرامہ سیریل مور محل بھی ان دنوں ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے ملاقات کی۔
منٹو زندہ باد۔
بڑا کم وقت ہے یہ منٹو، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، سب صاف صاف کہہ دیتا ہے۔
سنائے بڑی گندی کتابیں لکھتا۔
سرمد، کیا کہیں آپ کے بارے میں، ٹیلی ویژن پہ آپ کے سیریل دھڑا دھڑ آتے رہتے ہیں، مگر ہم سفر سے آپ کا نام کچھ اس طرح سین پہ آیا، بہت مقبولیت لوگوں میں پائی۔ کہتے ہیں نا کہ سینما کی جو میجک ہوتی ہے، جو بڑی اسکرین کی بات ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو کیا فرق لگتا ہے دونوں میں، آپ دونوں پہ کام کرتے ہیں؟
فیفی، ویسے اگر بنیادی طور پہ میں اپنے کیریئر کو دیکھتا ہوں تو میں نے ٹیلی ویژن ہی کیا ہے ابھی تک،
کیونکہ منٹو جو ہے
وہ ایک حادثاتی فلم تھی۔ جب بن گیا سیریل، مجھے بھی لگا اور میرے پروڈیوسر کو بھی لگا کہ جو اس کا مواد ہے اور جن موضوعات پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، شاید ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر تھوڑا سا اس کی تاثیر کو دبانا پڑے۔ لیکن آپ نے جیسا کہ ابھی کہا، سینما میں جادو ہے، ٹی وی میں جادو نہیں ہے۔ سینما دیکھنے کی ابھی بھی تمیز آپ کو رکھنی پڑتی ہے، ایک آپ کا باقاعدہ فوکس ہوتا ہے، اٹینشن آپ کی۔ کسی فلم انسٹیٹیوٹ کا بروشر میں پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تھیٹر از
life, cinema is art and television is furniture. بہت حد تک ٹیلیویژن کو خصوصاً ہم نے ایک فرنیچر کی سی حیثیت اس لیے دے دی کہ ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے.
میں اکیلی رہتی ہوں تو گھر پہنچتی ہوں تو کوئی اور ہے نہیں جس سے بات کروں, وہ ٹی وی میں چلا دیتی
ہوں. ٹو ٹو پا پا ٹی وی کی ایک ویلیو فرق ہوتی تھی. یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا فیفی کے 8 to 9 کا جو ڈراما ہوتا تھا, ان کہی, تیسرا کنارہ,
گلیاں سنسان ہو جاتی تھی.
بالکل
8 بجے کوئی نہیں ہوتا تھا.
بالکل میری کزن کی بارات تھی اس دن, فساد یہ پڑا ہوا تھا کہ تنہائیاں کی آخری قسطانی تھی تو سب لیٹ, مطلب کوئی نہیں وقت پہ پہنچا. یعنی وہ جو ایک چیز کی ایک ویلیو تھی وہ فرق تھی.
اوبسیسیو طریقے سے کام آپ کا ہوتا ہے کیونکہ جتنی آپ پلاننگ کرتے ہیں آپ تو سوتے ہی نہیں ہوں گے.
مجھے لگتا ہے کہ جو بھی نتیجہ کسی کام کا نکلتا ہے اس سے زیادہ اہم وہ سفر ہے جو اس مقام تک پہنچنے میں لگتا ہے. لاہور میں اتفاق ہوا بلکہ خوش نصیبی مظفر علی صاحب آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ایسی اپنی طرف سے بہت ایک چھچورا سا سوال پوچھا کہ فلسفہ فلم مجھے بتائی تو بڑے پیار سے کہا کہ میاں فلم بنائی نہیں جاتی, فلم جی جاتی ہے. گو کہ بڑی ایک شاعرانہ سی بڑی کتابی سی بات ہے لیکن بیٹھ گئی جا کے دل میں بات, کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے آپ دن بھر 15 to 18 کبھی اس کے بھی بیونڈ آپ اتنے گھنٹے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے کوئی قواعد و ضوابط نہ ہوں, اس میں کوئی اگر آپ نے ڈیٹیل کا خیال نہیں رکھا تو پھر مزہ جاتا رہتا ہے. خصوصاً یہ میشا کے ساتھ جس پروجیکٹ میں کام کیا اس کے 45 ایک ساتھ ہیں, اس کی
مور محل جو ابھی بھی چل رہا ہے,
ابھی بھی چل رہا ہے,
دوڑا نہیں
رینگ رہا,
مطلب ریٹنگز کی اگر اب بات کر.
ہاں میرا خیال ہے اس کے پیچھے کچھ ایسے مسائل ہیں جو شاید واقعتاً مسائل ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن پہ صرف آپ غصہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسائل میرے نزدیک نہیں ہیں.
یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے میرے سلطان کی سکسیز دیکھ کے آپ نے سوچا کہ یہ بھی چل سکتا ہے.
ٹیلی ویژن چینلز جو لوگ چلاتے ہیں ان کو یقیناً اسی طرح کی باتوں سے حوصلہ ملتا ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے ایک مزاج کی تو اس مزاج کی اور چیزیں بن جائیں. ہم سفر سے پہلے بہت زیادہ رومانوی کہانیاں آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں ہوتی
تھیں
تو یقیناً ان کو حوصلہ ہوا کیونکہ جب بھی آپ کوئی ایسا تاریخی کہہ لیں یا کوئی بھی ایسا افسانوی دنیا پہ مبنی کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں خرچہ بہت کرنا پڑتا ہے, وہ عام ڈرامے والے پیسوں میں نہیں بنتا.
جب ہم سفر بکیم سچ اے بگ ہٹ
جی
تو ظاہر ہے آپ کی زندگی کچھ نہ کچھ تو بدلی ہوگی.
جی
ٹھیک ہے, آپ پہلے ڈائریکٹ کرتے تھے مگر پھر آپ سیلیبریٹی ڈائریکٹر, آپ نے لکس ڈائل اوارڈ بھی جیتا, اس کے بعد اس سال رائڈ آف پرفارمنس بھی آپ کو ملا ہے پاکستان کا, تو وہ بیہائنڈ دی سینز بات نہیں رہتی. اور پھر آپ نے اتنا کھانا پکا لیا,
لائٹس کیمرا
پورے رمضان میں آپ کھانے ہی پکاتے رہے لوگوں کے لیے تو اب تو آپ پہچانے بھی جاتے ہیں, تو زندگی بدلی.
میں نے شروع کیا 99 میں اور اداکاری سے ہی شروع کیا. میں نے کئی اشتہاروں میں کولا ڈرنک سے لے کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سب کچھ بیچا. پنجابی اردو میں اگر آپ کہیں تو جو چسکا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا لگ گیا ہوا تھا کہ لوگ پہچانتے ہیں یا لوگ آپ کو شکل سے جانتے ہیں. آن اسکرین اسٹارز ہوتے ہیں وہ آن اسکرین اسٹارز ہی ہوتے ہیں. جس طرح سے فواد اور ماہرہ کے ساتھ ہم نے فورن ہم سفر کے بعد ایک دفعہ ٹریول کیا اکٹھے سب نے, تو میں نے واپسی پہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ٹریول کروں گا کیونکہ میں نے کہا لوگ آتے ہیں اور تم لوگوں کے دگرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میں پیچھے تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں جس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے.
مگر اب آپ کرن جوہر سٹیٹس پہ آ گئے نا, وہ جو کرن اب ڈانس بھی کرتا ہے اسٹیج پہ سپر اسٹارز کے ساتھ, اب تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں نا.
ہاں دیکھیں بس اب باورچی خانے سے لے کر اسٹیج کا سفر طے کروں گا پھر. جیسے کہہ رہی ہیں
ایک کہانی منٹو کی آپ نے سنائی, منٹو جسے ایک طرح سے ٹھکرا دیا گیا تھا آفیشل پاکستان سے, وہ اپنے ٹائم پہ بھی ہی واز ناٹ ایزیلی ڈائجسٹیبل,
ہضم نہیں ہوتے, ہضم نہیں ہوتے.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ منٹو کو پھر سے آپ نے جان دی ایک طرح سے, کیونکہ اس جنریشن کو اتنا نہیں پتا منٹو کے بارے میں.
یقیناً یہ ایک دو رویہ سمجھ لیجئے بات ہے جس میں زیادہ فائدہ میرا خیال ہے میرا ہے, وہ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے منٹو کو ایک نئی نسل تک پہنچایا تو مجھے لگتا ہے نہیں, اس سے زیادہ فائدہ میرا یہ ہوا کہ اتنی بڑی کہانی ان کی اپنی زندگی کی جو تھی منٹو کے ساتھ, ہر چیز سے پیشتر جو تھا وہ ایک ایک میری عقیدت یا لگاؤ کہہ لیجئے, وہ اب کا نہیں ہے, وہ بہت عرصے کا. چونکہ ہم انگریزی میڈیم اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں تو میں ہر چیز اردو کی کتابی شکل میں اتنی موٹی موٹی کتابوں میں وہ لگتا ہے مشکل ہوگی. منٹو صاحب کیا سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ وہ آسان لکھتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں وہ اردو کا بڑا ادیب ہے
مگر اردو اسے اب بھی نہیں آتی.
خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے اردو ٹھیک سے لکھنی نہیں آتی, اور واقعتاً بیچ میں پنجابی کا بھی ہندی کا بھی کوئی انگریزی کا لفظ بھی,
مطلب there's hope for all of us.
جی جی بالکل ہم سب کے لیے. وہ جو ان کا انداز بیان ہے उसमें जो असर है वो इतना ज्यादा है कि वो कहीं आपके पास फिर रह जाता है। बहुत से जो चीजें धुंधली धुंधली सी मुझे पता थी अपने वतनियत के बारे में, कौमियत के बारे में, अपनी इंसानियत के बारे में, वो मुझे मंटो साहब के लिखी हुई चीजों से बहुत से सवालों के जवाब मिलते
हैं। मंटो से आइडेंटिफाई करते हैं किसी तरह, शायद वो उस किस्म की बात करते हैं
यकीनन
जो आपके दिल के करीब हो।
वो जो इंसान होने की जितनी बात करते हैं ना, और इंसान के अंदर खामी की, बुराई की, गलती की, गुंजाइश की जितनी बात करते हैं, उससे आपको बहुत हौसला मिलता है, बहुत तकवियत मिलती है बहैसियत इंसान के। पहले हाथ ही आपको बोल देते हैं कि जी मैं गंदा आदमी हूँ, मैं गंदे मौजूआत पे लिखता रहा हूँ, मुझे इंसान की गंदगी पसंद है।
आप गंदे आदमी हैं।
मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक अपने गंदगी को ओन करना चाहिए। गलती कह लें उसको, खामी कह लें, गंदगी में क्या बुराई है, मतलब मैं समझता हूँ हम सब में होती है। बायोलॉजिकल गंदगी से लेके जहनी गंदगी तक उसको निकालना जरूरी है। मंटो के यहाँ आपको एक खुलापन, एक बेबाकपन मिलता है कि वो नहीं सुराहीदार गर्दन की बात करते, वो नहीं गजाली आंखों की बात करते। हाँ वो कहते हैं कि जी इंसान के जिस्म पे बाल होते हैं। अब वो बात कहते हैं मैं बालों से शुरू करूंगा। चीजों को सिर्फ आंख से ओझल करने का जो एक रवैया है हमारे यहाँ कि दूर कर दिया जाए तो मसला खत्म हो जाए, वो जिस तरह से वो कहते थे कि नहीं इसको पहले अपनाना जरूरी है।
अब आपने इतना टीवी पे बना दिया, अब तो फिल्म पे आना ही है आपको।
जी फिल्म, देखिए फिल्म में वो ये है कि एक तो मुझे लगता है कि अब टीवी में जितनी एक रफ्तार है जिस तरह से काम की, तो उसमें बहुत कम होता है कि आप कोई ऐसी कहानी सुना पाए जो आपके बहुत दिल के करीब हो या आप उसको नए सिरे से आप उसका हिस्सा।
वो क्योंकि रेटिंग इतनी बड़ी गेम हो चुकी है, अजीब सी बात है ना, क्योंकि ये था कि फिल्म बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है, टीवी पे आप ये बना लें ये चल जाएगा, उल्टा हो गया है। फिल्म में क्रिएटिविटी आ गई है, मोर जैसी फिल्म जामी ने बनाई, अच्छी भी चली।
मंटो जैसी फिल्म जी, जो कि अगर रेशो आप उसकी निकालें तो उसका बिजनेस उतना ही था जितना कि एक बड़ी हिट फिल्म का होता है, क्योंकि हमारी फिल्म भी बहुत कम बजट की थी।
तो फिल्म कब बना रहे हैं आप सर? बस साफ बताएं ना।
अगले साल बनानी शुरू।
किस किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं?
बंदिश का कायल नहीं हूँ, मुझे कमर्शियल जिसको आप कहें या जो एक मेन स्ट्रीम की चीज होती है उससे भी इख्तलाफ नहीं होता।
आपका काफी सारा काम जो है मेन स्ट्रीम कमर्शियल रहा है।
बस ऐसी फिल्म जिसमें मुझे लगता है कि हाँ कुछ मेरे एस्थेटिक्स हैं या अपना जो भी मेरा अंदाज है बस उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अब थोड़ी सी जरा एक आम मिजाज के करीब करीब की फिल्म, जिस तरह नाच गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आप नाचते गाते हैं?
मैं भी नाचता गाता हूँ जी।
अच्छा, क्या गुनगुनाते हैं जब?
नहीं नहीं अच्छा नहीं 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 गाता नहीं, नाचता गाता हूँ। देखिए मैं वो काम करूँ जो रेडियो पे हो ना सके। मैं माधुरी दीक्षित का दिलो जान से बहुत फैन हूँ जी।
माधुरी दीक्षित का मैंने इंटरव्यू किया,
अरे
इंडिया में, ऑन द सेट ऑफ बेटा, धक धक करने लगा।
आप मेरे लिए आज मकाम पे पहुंच गई हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं। जो कहानी चल रही है अगर उसमें रोक के भी माधुरी दीक्षित का गाना और नाच आता है तो आप बुरा नहीं मनाते, क्योंकि वो इतना अच्छा और उम्दा होता है
ना। अच्छा होता है अगर हमारे ऐसे हालात भारत के साथ होते हैं कि आप माधुरी दीक्षित को एक फिल्म में ले लेते, क्या मजा आता।
हमें क्या बुरा था मरना अगर
एक बार होता।
मेरे अब्बा जो बहुत घर में रिजर्व्ड रहते हैं, ऐसी बात आमतौर पे नहीं करते जो थोड़ी लूज कैरेक्टर टाइप को, एक दिन कोई माधुरी दीक्षित का गाना था अक्षय कुमार के साथ जिसमें वो उसमें वो क्या करती थी, उसमें कुछ अंगूठे से कुछ तो करती थी। तो मेरे अब्बा ने एक बेसाख्ता कहा, अंगूठे चे भी एक्सप्रेशन ने। उस दिन मुझे लगा कि आज किसी ने माधुरी दीक्षित को मेरे लिए डिफाइन कर दिया है।
पाकिस्तान की माधुरी दीक्षित कौन है?
जो शबी की बात है, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं माहिरा को हमेशा बोलता हूँ वो चाहे चंद सेकंड की झलक है जो मुझे नजर आती है
माधुरी दीक्षित की।
हाँ, माहिरा सॉर्ट ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ मधुबाला इन अ वे, एंड माधुरी आल्सो एट टाइम्स रिमाइंड्स मी ऑफ मधुबाला।
आपने चुना तो किसको? माहिरा जो बिल्कुल पाकिस्तान में इज द यार्डस्टिक ऑफ ब्यूटी, सासे सोचती है ऐसी लड़की,
ऐसी लड़की बस ले आए घर,
तो आप भी सास निकले।
नहीं लेकिन माधुरी दीक्षित भी तो एक हसीन और जमील खातून है।
हाँ मगर वो शी इज नॉट द टाइप के वो सास कहती कि मुझे ऐसी बहू चाहिए।
अगर मैं सास होता तो मैं कहता मुझे ऐसी बहू चाहिए।
अच्छा अगर आप पीछे देखते हैं अपनी लाइफ पे द यंगर सरमद खुसर, कोई एडवाइस है जो आप उसको देंगे?
बहुत ज्यादा जियो, जिंदा रहो, वो वाला जियो नहीं।
नहीं मैं सोच रही थी
उस जमाने में जब मैं बहुत नौजवान था, थोड़ा सा फिर मंटो से कनेक्ट करूँ, जब आपको गलतियां भी करनी चाहिए, जब आपको ऐसी कोई कोताहियां भी कर लेनी चाहिए।
तो आपने इतनी नहीं,
नहीं की? मैं बहुत बोरिंग था, मैं शदीद बोरिंग इंसान था।
अभी कर ले।
कुछ चीजें जो है अब जेब नहीं देती। जिंदगी को आजादी के साथ और एहसास खुशी का जो है वो आपकी जिंदगी में हमेशा नुमाया रहना चाहिए।
इस चीज से खुशी मिलती,
मुझे अच्छा खा के बहुत खुशी मिलती है।
निहारी
ہر طرح کا کھانا، سمندری کھانا، بس مجھے اس سے الرجی ہے بہت بری، تو وہ میری زندگی میں ایک بوریت ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سب کچھ بہت شوق سے کھاتا ہوں. پھر مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگا کے، کبھی کبھار تھوڑی بےہودہ باتیں کر کے، فلم دیکھ کے.
کیا دیکھتے ہیں آپ فلموں میں؟
فلموں میں سب کچھ. سب سے زیادہ تو جو پسند ہے بائی دی وے، وہ بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے، مجھے مرڈر مسٹریز سے عشق ہے.
اچھا.
ہاں، مرڈر مسٹریز میں ضرور بناؤں گا، بڑا اوکے.
فلم منٹو کے باصلاحیت ہدایت کار سلمان سلطان کھوسٹ کی مزیدار باتیں ہم سن رہے تھے. انہوں نے بات کی ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcaudio.com پر آپ اسے سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنی آرا ہمارے فیس بک یا ٹویٹر پیجز پر بھی دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے نک رینڈل. اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. غزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سے سنیے.
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے تاریخی شہر نمرود کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. نمرود 2 سال سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ تھا. نیوزی لینڈ میں زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی. میانمار کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے روہنجیا مسلمانوں کے دیہاتوں پر لڑائی کے دوران گن شپ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی تھی. آج پیرس حملوں کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے. فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حملوں کے بعد نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر سے برآمدات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.